خواتین و حضرات، ہم مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں، جنہوں نے مختلف نوعیت کی علمی خدمات انجام دی ہیں. یہ اگرچہ کئی نوعیتوں کی ہیں، لیکن ان میں دو کی اہمیت غیر معمولی ہے. ایک وہ خدمات ہیں جو مختلف علوم و فنون کی گئیں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، اب اس زبان پر کام ہونا چاہیے، اس کے لغت پر کام کیا، اس کی نحو پر کام کیا، اس کی بلاغت پر کام کیا. بعض لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کی شرح و تفسیر کی خدمت انجام دینی چاہیے. چنانچہ ایک پوری کی پوری فہرست موجود ہے جس میں ہر دور میں یہ خدمت انجام دی گئی. ایسا ہی معاملہ حدیث میں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے بہت سی باتیں بیان کرنا شروع کیں اور یہ بتانا شروع کیا کہ فلاں معاملے میں آپ نے یہ فرمایا تھا، یا آپ نے اس چیز کو اس طرح انجام دیا تھا، یا فلاں موقع پر آپ کے سامنے کوئی چیز کی گئی تھی اور آپ نے اس کی تقریر و تصویف فرما دی تھی، تو ان تمام چیزوں کو چھاننے پھٹکنے کا کام شروع ہوا اور ہمارے محدثین نے بڑی غیر معمولی خدمات انجام دیں. یہ ایک نوعیت کا کام ہے، اس میں مختلف علم و فن زیر بحث آتے ہیں. اسی کی ایک مثال ہماری فقہ بھی ہے، یعنی وہ پہلو جن کا تعلق قانون سے ہے، ضابطے سے ہے، وہ شریعت کے ضوابط ہیں یا شریعت کی روشنی میں اجتہادی طور پر کوئی ضوابط مقرر کیے جا رہے ہیں. ان سب کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اصول کے لحاظ سے ترتیب دیا، بلکہ جزیات میں بھی ایک ایک چیز کو متعین کرنے کی کوشش کی. چنانچہ ہماری تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ ایسے لوگ نظر آئیں گے، اور ہر دور میں ایسے جو لوگ نظر آئیں گے کہ جو اس میں ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہم سب کا سر ان کے امتنان اور ان کے احسان کو مانتے ہوئے جھک جاتا ہے. دوسری نوعیت کا کام وہ ہے جس میں پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، یعنی اللہ کا جو دین ہمیں دیا گیا ہے، وہ دین جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ دین جو پیغمبروں کی سنت کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوا ہے، وہ دین جس کی شرح و وضاحت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے یا کی ہے یا کسی چیز کو برقرار رکھا ہے، اس دین کو سمجھا جائے. یعنی وہ اپنے اصول میں کیا ہے، اپنے مبادی میں کیا ہے، اپنے ایمانیات میں کیا ہے، اپنی شریعت میں کیا ہے. اس میں بھی بڑی غیر معمولی خدمات انجام دی گئی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا کام یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کے صحیح تصور کو متعین کیا جائے. یعنی ہم دین کو اگر سمجھ رہے ہیں تو متعین طور پر یہ بتائیں کہ وہ اپنا کیا مقصد، کیا نصب العین اور کیا ہدف رکھتا ہے، اور یہ بتائیں کہ اس مقصد، اس نصب العین اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ کیا طریقہ کار تجویز کرتا ہے، اور اس میں جو اصطلاحات متعین کی گئی ہیں وہ کس لحاظ سے اس پورے کے پورے نظم کا حصہ بن جاتی ہیں. اس میں وہ کتابیں بھی ہیں کہ جن میں جزوی لحاظ سے اس موضوع کو لیا گیا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک کلی تعبیر پیش کرنے کی سعی کی ہے. اس میں اگر آپ اپنی پوری تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دو تعبیرات ایسی ہیں جو کم و بیش مسلمانوں کی پوری تاریخ میں غیر معمولی کردار ادا کرتی نظر آئیں گی. ایک وہ تعبیر ہے کہ جو تصوف کے زیر اثر ہوئی، اور اس کا سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ غیر معمولی، سب سے زیادہ مخلصانہ ظہور ہمیں امام غزالی کی احیاء العلوم میں نظر آتا ہے. انہوں نے المنقذ من الضلال میں اس کی داستان بھی بیان کر دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ حقیقت کی تلاش میں نکلے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ایک پتھر کو الٹنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو گیا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف اہل تصوف ہیں جو دین کی حقیقت کو بھی پا گئے ہیں، اور جنہوں نے وہ مقاصد بھی پوری طرح حاصل کر لیے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ملحوظ رہے ہیں. چنانچہ انہی کو سامنے رکھ کر انہوں نے احیاء کو ترتیب دیا، پھر اسی کا خلاصہ کیمیائے سعادت کی صورت میں مرتب کیا. ان دونوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام غزالی جیسے دین کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے اس کا تصور قائم کرتے ہیں، اس کو وہ اس کی بدایت سے نہایت تک بیان کر رہے ہیں. یعنی اس کے تمام مقدمات، اس کے تمام اصول، اس کے تمام اطلاقات، بلکہ اجتہادی امور کا بھی انہوں نے بڑی حد تک احاطہ کر لیا ہے. پھر پھر ان کے مقاصد کو متعین کرتے ہیں، اس کے وجوہ بیان کرتے ہیں، اس کی حکمت اور مصلحت بھی واضح کرتے ہیں، اور دین کا ایک بالکل جامع تصور ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی تعبیر جو ہمارے سامنے آئی وہ سلفی تعبیر ہے، اور اس کو آپ امام ابن تیمیہ کے ہاں ان کے فتاوی میں، ان کی تصنیفات میں کسی حد تک منتشر صورت میں دیکھتے ہیں، لیکن امام ابن قیم کے ہاں جو ان کے شاگرد ہیں یہ ہمیں ایک مرتب صورت میں نظر آتی ہے، اور اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کو اس کی بدایت سے نہایت تک پورا کا پورا پیش کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ اس تعبیر کے اپنے کچھ خصائص ہیں۔ اس میں در حقیقت جو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہمارے سامنے آیا، جس میں صحابہ کرام بھی تھے اور پھر ان کے بعد تابعین بھی تھے، ان میں دین کی جیسی کچھ حقیقت ہماری عملی زندگی میں نمودار ہوئی اور ہمارے مختلف علوم و فنون میں جس کا ظہور ہوا، اس کو سامنے رکھ کر دین کو سمجھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو میں سلفی تعبیر سے موسوم کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو عہد بہد اب ہمارے سامنے اس فکر کی صورت میں آتی ہے جو ہم کم و بیش اس وقت عالم اسلام میں ان سب لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ جو دین کو اس کی روح میں، اس کی اصل میں اپنے سلف سے متعلق کر کے سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ان دونوں تعبیروں کا پورے عالم اسلام پر غلبہ رہا ہے۔ اگر آپ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک دیکھیں تو ہر جگہ مسلمان یا تو صوفیانہ تعبیر کو اصل تعبیر مان کر دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ دین کی سلفی تعبیر کو سامنے رکھ کر دین کا ایک پورا تصور قائم کرتے ہیں۔ یہ دین کا وہ دور ہے کہ جس میں علم کی روایت ان تمام لوازم کے ساتھ ہمارے سامنے آتی رہی، یہاں تک کہ پھر ہم شاہ ولی اللہ کے ہاں اس کا ایک کلمینیشن دیکھتے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف ہندوستان کو حاصل ہوا کہ اس میں ایک ایسی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی کہ جس کے ہاں جو کچھ بھی علوم و فنون اور جو کچھ بھی اثرات پیدا ہوئے تھے ان سب کا نہایت گہرا شعور تھا۔ وہ ایک جلیل القدر صوفی بھی ہیں، وہ دین کے علوم کے ماہر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ علم کلام سے جو روایت پیدا ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی تصنیفات میں بہت حد تک نمایاں کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حجت جیسی کتاب وجود میں آئی، یعنی جس طریقے سے احیاء العلوم اور علام المبقین اور پھر اس کے بعد حجت اللہ البالغہ یہ وجود میں آئی، اور ان تینوں کتابوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہمارے پورے علم کا دین کے بارے میں ظہور ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اس دین کے اندر کن چیزوں کو کیا حیثیت دی گئی ہے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، وہ اصول سے فروع کے ساتھ کیسے متعلق ہوتا ہے، تو اس کی ایک نہایت واضح تصویر اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ میں اس کو اسلام کے دور قدیم سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی یہ دور میرے نزدیک شاہ ولی اللہ پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت اسی کی شرح وضاحت ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دیوبند کی ایک عظیم تحریک اٹھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی شاید سب سے زیادہ مؤثر تحریک وہی ہے۔ اس میں بھی شاہ ولی اللہ ہی کے فکر کا ظہور ہوا ہے۔ دیوبند کی بنا رکھتے ہی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ شاہ ولی اللہ ہی کا فلسفہ اور فکر ہے جس کو اس پوری تحریک میں بنیادی حیثیت حاصل رہے گی۔ شاہ صاحب کے یہی اثرات ہیں جس کی وجہ سے بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر کے باہر بھی ان کو ایک امام کبیر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کے بعد اسلام کا دور جدید شروع ہوتا ہے۔ اسلام کا دور جدید کہیے یا اسلام کے علم کا دور جدید کہیے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اس میں مراکش میں بھی اور مصر میں بھی اور عرب ممالک میں بھی بہت سے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا کام بحثیت مجموعی اس پہلی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی شخص حدیث پر کام کر رہا ہے، کوئی فقہ پر کام کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی تاریخ پر کام کر رہا ہے، اور اس طرح جو مختلف علوم و فنون ہیں ان کی کتابیں مرتب کی جا رہی ہیں، ان پر حواشی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی کام ہے، اس کی اپنی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، لیکن جس چیز کو اسلام کی تعبیر یا اس کے تصور کے لحاظ سے اسلام کا دور جدید کہنا چاہیے، اس کا ظہور اصلاً بر صغیر میں ہوا ہے، اور اس میں تین شخصیات کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اس کی ابتدا تو شبلی نعمانی سے ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے گویا قدیم اور جدید کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک طرح سے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم کو اس طرح دیکھنا ہے۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کی داستان لکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ شبلی کس طریقے سے درمیان میں کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک طرف تو بہت پیچھے جانا ہے, یہاں تک کہ قرن اول میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ کر کھڑے ہو جانا ہے اور وہیں سے دین لینا ہے, اور دوسری جانب جو کچھ زمانے نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اس کی بھی سچی بصیرت پیدا کرنی ہے تاکہ دونوں کے درمیان وہ تعلق دریافت کیا جا سکے جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں. تو میں اگر یہ کہوں تو میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کروں گا کہ دور جدید کی پیدا کرنے والے وہی ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی ولادت بھی یہاں ہوئی, انہوں نے کام بھی یہیں کیا, ان کی تصنیفات بھی یہیں سامنے آئیں, اور جو کچھ ان کے اثرات ہوئے ان کا سب سے پہلا دائرہ بھی بر صغیر ہی کا دائرہ ہے. اس لحاظ سے یہ اعزاز اور یہ شرف بھی اسی علاقے کو حاصل ہے. ان کے تحت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین بڑی شخصیات ہیں, ایک مولانا ابوالکلام آزاد, دوسرے علامہ اقبال, اور تیسرے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی. ان لوگوں کے ہاں شبلی کی روایت نمایاں تر ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تینوں کے تینوں ایک ہی طریقے سے دین کو دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے زاویے میں اور انداز میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال کا آپ کو فلسفے کا اور تصوف کا اثر زیادہ گہرا لگتا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاں یہ اپنے پوری تاریخی تناظر میں نمودار ہوتا ہے اور سلفی تعبیر کی طرف زیادہ رجحان ہے, اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں یہ دین کی وہ سیاسی تعبیر بن گیا ہے کہ جو اس وقت اگر کہا جا سکتا ہے تو صوفیانہ تعبیر کے مقابل میں پورے عالم اسلام کے ذہن پر حکومت کر رہی ہے. یعنی اگر آپ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک عالم اسلام کا جائزہ لیں, فکری جائزہ لیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دین کو بحثیت مجموعی سمجھنے کے لحاظ سے, دین کے ایک جامع تصور کی حیثیت سے, اس کا ادراک حاصل کرنے کے لحاظ سے مولانا سید مودودی کی تعبیر اور صوفیانہ تعبیر بالکل متوازی کھڑی ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی صوفیانہ تعبیر کا زیادہ غلبہ ہے, اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی اکثریت صوفیانہ تعبیر ہی کے تحت اسلام کو سمجھتی ہے, لیکن ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے کہ جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی سیاسی تعبیر دین کی حقیقی تعبیر مانتے, اس کے تحت جدوجہد کا نقشہ بناتے اور پھر بہت سے اقدامات کرتے ہیں. چنانچہ عالم اسلام کی جو تحریکیں اس دور میں اٹھی ہیں ان میں آپ اخوان کی تحریک کا مطالعہ کر لیں, آپ انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں اور دوسری جگہوں پر بعض تحریکات کا مطالعہ کر لیں, ہر جگہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. اور اسی طریقے سے صوفیانہ تعبیر بھی ریاست کے ساتھ اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر رہی ہے, اور یہ تعلق مثال کے طور پر اب سعید نورسی صاحب کے ہاں اور پھر اسی طریقے سے ترکی میں جو کچھ احیاء ہوا ہے اس میں بھی دیکھیں گے. اسی کے اثرات آپ کو مغرب کے بعد, مغرب جو ہماری اصطلاح کا مغرب ہے, مصر سے آگے کے افریقہ کے علاقے, ان میں بھی بہت شدت کے ساتھ نظر آئے گا. ایک طرف یہ صورتحال ان دونوں تعبیروں کی ہے, اور اس کے بعد میں جس شخصیت کو بالکل ایک برزخ میں کھڑی ہوئی شخصیت سمجھتا ہوں وہ ہندوستانی کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان صاحب کی شخصیت ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی سیاسی تعبیر پر بھی تنقید کی ہے اور صوفیانہ تعبیر پر بھی تنقید کی ہے, اور اس طریقے سے اسلام کے تصور کو اس طریقے سے پیش کرنے کی سعی کی ہے جس طریقے سے ان کے خیال کے مطابق وہ قرآن مجید سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے متعین ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جتنے بھی اثرات اسلام کی تعبیرات پر ان کے خیال کے مطابق ہوئے تھے ان سے انہوں نے ان کو پاک کر کے پیش کرنے کی سعی کی ہے. اس کے بالکل متوازی پھر مدرسہ فراہی کے لوگ سامنے آتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر ہی میں امام حمید الدین فراہی نے قرآن مجید کو ایک نئے زاویہ نظر سے دیکھا. قرآن مجید کے معاملے میں عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم دریافت کیا اور نظم میں وہ ایک نقطہ نظر کے بانی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کو اور قرآن مجید کے فکر کو سامنے رکھ کر جس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اس کے اثرات پھر پورے دینی تصورات پر پڑے ہیں. اور یہ انہی کے شاگرد تھے مولانا امین حسن اصلاحی, جو میرے بھی استاذ ہیں, اور انہوں نے پھر ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر پورے قرآن کی تفسیر لکھی اور مختلف دینی معاملات میں بھی اس کا اطلاق کر کے دکھایا. یہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اس میں میری کتاب میزان لکھی گئی ہے. یعنی میزان میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ کام انجام دیا جائے جو اس وقت ان ساری تعبیرات کے نتیجے میں مسلمان امت کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے۔ میں اس میں اقبال کی اصطلاح مستعار لوں گا، انہوں نے اپنے خطبات کا عنوان تجویز کیا تھا ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر، مذہب نہیں اس لیے کہ مذہب تو خدا نے دیا، دین خدا نے دیا اور خدا کا دین ایک ابدی حقیقت ہے، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اس میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے، وہ قیامت تک اٹل رہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت قرار دیا ہے۔ لیکن اس دین کو جب سمجھا جاتا ہے تو اس سے ایک تعبیر وجود میں آتی ہے، ایک فکر وجود میں آتا ہے۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا کی تعبیر اختیار کی، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ری کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئی جہت دینے کی ضرورت ہے، اس پر ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا رتب ہے، کیا یابس ہے۔ مذہبی فکر بہرحال ایک انسانی کام ہے، وہ انسانوں کے کام کے نتیجے میں ترتیب پاتا ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک انسانی کام کو جیسے تنقید اور تنقیح کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ویسے ہی دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں اگر ایک لفظ میں کہوں تو میں میزان کا تعارف قرار دے سکتا ہوں۔ یعنی میں نے اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ ریکنسٹرکشن کا یہ کام عملاً انجام دیا جائے۔ میرے کام میں اور ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے خطبات میں کیا فرق ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اس کے بنیادی تصور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ کیا مسلمانوں کا فکر جس طریقے سے موجود رہا ہے وہ ہمارے ہاں جس فقہی صورت میں مرتب ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے ویسے کا ویسا ہی دور جدید سے متعلق ہو جائے گا، یا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے۔ میں نے اس ضرورت کو اپنے کام کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ محسوس کیا بلکہ جب میں نے اس کو پوری طرح اس کے اندر اتر کر دیکھا تو میں نے متعین کر کے یہ سمجھ لیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں ہماری فقہ میں، ہمارے محدثین کے کام میں اور اسی طرح سے دین کی تعبیر کرنے والوں کے کام میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو فی الواقع نظر ثانی کا بھی تقاضا کرتی ہیں، اور پھر اس نظر ثانی کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک تشکیل جدید کا بھی تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ میزان کے آخر میں جب میں نے اس کا خاتمہ لکھا ہے تو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ خدا کے دین کو فلسفہ و تصوف اور فقہ و کلام کی آمیزش سے بالکل پاک کر کے بیان کر دیا جائے، یعنی جیسے کہ وہ ہے۔ چنانچہ پوری کتاب میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اپنے طریقے پر کوئی باب قائم کرنے کی بجائے قرآن مجید کی آیات اور سنت کے نصوص، ان کو بنیاد بنایا جائے اور ان کی شرح و وضاحت کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو تفہیم و تبیین کرتی ہیں یا آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتی ہیں وہ اس کے ذیل میں لے آئی جائے۔ اس کتاب میں 1200 زیادہ روایات ہیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، جن کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین کو بھی گویا اس پوری پریزنٹیشن کا حصہ بنا دیا ہے، اور وہ تعلق جس کو میں تفہیم و تبیین سے بیان کرتا ہوں اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پوری کتاب میں دین کی جو تعبیر پیش کی گئی ہے، میں نے عرض کر دیا ہے کہ بس وہ دین کی تعبیر ہے، اس کو نہ کوئی سیاسی تعبیر کہا جا سکتا ہے، نہ صوفیانہ تعبیر کہا جا سکتا ہے، نہ کلامی تعبیر کہا جا سکتا ہے، اور اگر اس پوری تعبیر کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے قاری کی رائے بھی یہی بنتی ہے کو اسے کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا، تو میں اسی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے بارے میں جو بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کو تصوف اور کلام اور فقہ، ہر فلسفہ، ہر چیز کی آمیزش سے پاک کر دیا گیا ہے، تو جب کوئی چیز آمیزش سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ کسی اور تعارف کو قبول نہیں کرتی۔ چنانچہ میزان کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نے اپنی کتاب کو میزان قرار دیا ہے، اس میزان پر تول کر یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ کیا چیز قبول کرنی ہے اور کیا چیز ہے کہ جس کو رد کر دینا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ ایک ایک چیز پر بحث کر کے رد و قبول کا فیصلہ سنایا جائے، وہ سارا کام اس کے پس منظر میں ہے، اس میں جو کچھ اس کا نتیجہ نکلا ہے اس کو بالکل پازیٹو طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، مثبت اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پوری کی پوری کتاب میں دو مقدمے ہیں، ان میں سے پہلے مقدمے میں میں نے وہ اصول بیان کیے ہیں، یعنی یہ دین کہاں سے لیا جائے گا، قرآن مجید سے لیا جائے گا تو قرآن مجید کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا، اس کی بنیاد اگر سنت پر ہے تو سنت کی تعین کے اصول کیا ہیں، اور اگر حدیث اس میں زیر بحث آئے گی تو حدیث کے بارے میں ہم کیا زاویہ نظر اپنائیں گے، اس کو کس طرح اخذ کریں گے، اس کو کس طرح سمجھیں گے، اس کے رد و قبول کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. پھر ایک دوسرا مقدمہ ہے جس میں میں نے پورے کے پورے دین کو بیان کر دیا ہے، بہت مختصر طریقے پر یہ بتا دیا ہے کہ دین کی حقیقت یہ ہے، دین کا مقصد یہ ہے، دین کس طریقے سے اپنے پورے کے پورے نظم کو قائم کرتا ہے تاکہ ایک تصویر سامنے آ جائے. اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے، پھر اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کا عنوان الحکمہ ہے اور دوسرے کا الکتاب. الحکمہ کا عنوان در حقیقت ایمان و اخلاق کے لیے قائم کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ تعبیر قرآن نے کیسے اختیار کی ہے میں اس کی وضاحت کروں، اس وقت میں صرف مختصر طریقے پہ تعارف کرا رہا ہوں. چنانچہ الحکمہ میں ایمان و اخلاق کے تمام مباحث آ گئے ہیں. ایمانیات میں یہ معلوم ہے کہ پانچ ہی چیزیں ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی ذیلی چیزیں بھی ہیں جو اس کے تحت آتی ہیں، وہ سب کی سب وہاں موضوع بن گئی ہیں اور ان کے بارے میں جو میرے نزدیک صحیح نقطہ نظر ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. الحکمہ میں پوری کی پوری شریعت زیر بحث آئی ہے اور اس میں 10 عنوانات قائم کیے گئے ہیں، اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادات کے لیے کیا قانون دیا گیا ہے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، خور و نوش کے معاملے میں، رسوم و آداب میں، جہاد میں، دعوت میں. غرض یہ کہ اس میں احاطہ کیا گیا ہے کہ پوری کی پوری شریعت کیا ہے، یعنی اس شریعت کی روشنی میں آگے فقہ کیا مرتب ہونی ہے وہ موضوع نہیں ہے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا کہ شریعت کو بیان کرنے کے لیے بھی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر وہ ابتدان قرآن میں بیان ہوئی ہے تو اس سے بات شروع کی جائے گی، اور پھر سنت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اس کا لازمی حصہ بنیں گی، اور آخر میں روایات میں سے وہ سب چیزیں لے لی جائیں گی جو متعلق ہوتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، شرح کرتی ہیں. یہی طریقہ پوری کی پوری کتاب میں اختیار کیا گیا ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی صوفیانہ تعبیر اور دین کی سیاسی تعبیر کے بالکل بالمقابل یہ بھی ایک تعبیر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کسی عنوان کو قبول نہیں کرتی، اور اگر میرے قارئین بھی اسی نتیجے پر پہنچے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کام کو انجام دینے میں کامیاب ہو گیا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا. کم و بیش 17 سال تک اس کی تصنیف تصوید میں لگے، اب یہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتا ہے اور صحت رہتی ہے تو میں اس پوری کی پوری کتاب کو خود پڑھا بھی دوں گا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تقابل میں ان کے سامنے رکھ دوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو میں نے موضوع بنایا ہے، اور اگر کسی چیز کو لیا ہے تو کیوں لیا ہے، اور اگر چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے. اپنے ترک و اختیار کے دلائل بھی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کرتا ہوں. یہ مختصر طریقے پر میں نے اپنی کتاب کا تعارف کرا دیا ہے. میرے کام کے طور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن چونکہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں اس کا تعارف کرا دوں، مختصر طریقے پر میں نے یہ بتا دیا ہے. میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. اپنی صحت کی وجہ سے جو کچھ اس میں تھوڑی بہت خلل اندازی ہوئی اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. تاہم جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ہوں وہ میں نے مختصر طریقے پہ عرض کر دیا ہے. اقول و قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اگر میں ٹھیک سمجھ سکا ہوں تو غالباً یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اس نے شیطان کو کیوں بنایا؟ کیا میں آپ کا سوال ٹھیک سن سکا ہوں یا سمجھ سکا ہوں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شیطان نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو 3 ذی عقل اور ذی شعور مخلوقات پیدا کیں، ان میں سے ایک فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں اور تیسرے انسان ہیں. ان 3 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی نعمت سے نوازا ہے. ارادے اور اختیار کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو دیا جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. چنانچہ ہم انسانوں کو بالکل صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و شر کا شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، لیکن ہم میں سے بہت سے ہیں کہ جو بالکل اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سے ہیں کہ جو شیطان بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنات میں سے ابلیس شیطان بن گیا، اللہ نے کسی کو شیطان نہیں بنایا۔ اسلامی شریعت لاگو کرنا، اسلامی شریعت نافذ کرنا، یہ تعبیریں ہی بالکل غلط ہیں۔ اسلامی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور اسلامی شریعت ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے عمل کرنے ہی کی چیز ہے۔ شریعت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے ان احکام پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام حکمرانوں کو بھی دیے گئے ہیں، ان پر ان کو عمل کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور جس طرح ہم عام لوگ شریعت کے احکام کی پیروی کرنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، بعض اوقات شریعت کے احکام کا صحیح فہم ہمیں نہیں ہوتا، یہی معاملہ ارباب حل وقت اور ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے۔ اسلام کے دائیوں کو آگے بڑھ کر ان کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے، تلقین بھی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے چاہیے۔ جب ان کو شرع صدر ہو جائے گا، وہ اسلامی شریعت کو سمجھ لیں گے، ان کے اشکالات ختم ہو جائیں گے، تو آپ سے آپ اسلامی شریعت ان کے عمل میں نمایاں ہو جائے گی۔ میں تو یہ لاگو کرنا اور نافذ کرنا، ان تعبیرات ہی کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، عام انسانوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو اس کی دعوت دیں، یہ پیغام ان تک پہنچائیں، ان پر شریعت کی اہمیت واضح کریں۔ شریعت کے کسی حکم کی اگر خلاف ورزی کی جائے تو اس کا کیا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، اس کے بارے میں ان کو متنبہ کریں۔ اور اگر شریعت کے کسی حکم کو سمجھنے میں انہیں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو، تو اس مسئلے کو حل کر کے ان کے دل و دماغ کو اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اوپر سے کوئی نافذ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں جتنا اس سے تعلق ہوگا، اس کا ان کی زندگی میں ظہور ہوگا، عمل میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال جتنا اسلام معاشرے میں ہے، اسی کا ظہور ریاست میں متوقع ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہوں، بددیانتی کرتے ہوں، مال لوٹتے ہوں، لوگوں کی جان و مال آبرو کے لیے خطرہ بنے رہتے ہوں، ان پر معمولی معاملات میں اعتماد کرنا بھی ممکن نہ ہو، ملاوٹ کرتے ہوں، کم تولتے ہوں، اور ان کے اوپر ابوبکر عمر حکمران ہو جائیں۔ ایک جمہوری معاشرے میں جیسی قوم ہوگی، اس کے لحاظ سے ہی اسلام کا ظہور بھی ہوگا۔ تو مسلمانوں میں پاکستان میں جتنا کچھ اسلام عملی طور پر موجود ہے، اسی کا ظہور ان کی ریاست اور سیاست میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ بعض معاملات میں ہو گیا ہے، بعض میں جیسے جیسے پختگی آئے گی ہو جائے گا۔ میں اس کو ایک ہمیشہ کا عمل کہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس میں نفاذ یا لاگو کرنے کی تعبیرات یہ بڑے فتنے کا باعث بن گئی ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان کی دعوت دینی چاہیے، اور اس پر عمل کی دعوت دینی چاہیے۔ اصل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود عمل پیرا ہوں، اور اپنے ارباب حل وقت سے بھی یہ توقع کریں کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ رہی یہ بات کہ شریعت کے احکام کسی حکمران نے مجھ پر یا آپ پر نافذ کرنے ہیں، تو یہ بات میں نے اپنی تحریروں میں واضح کر دی ہے کہ سوائے نماز اور زکوٰۃ کے کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے عام مسلمانوں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دیوبندی اور بریلوی، اہل حدیث یا اور بعض گروہوں کی بھی اگر تفصیلی طریقے سے وضاحت کی جائے، تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ بنیادی چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا حکمران کون ہوگا۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا جس کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، کہ یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے معاملات میں رہنمائی کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا، اب مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر جس کو اپنا حکمران بنانا چاہیں گے بنا لیں گے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکمران کو عادل ہونا چاہیے، اور حکمران کو ہر خطا سے معصوم ہونا چاہیے۔ اس طرح کا حکمران لوگ نہیں منتخب کر سکتے، ایسے حکمران کا تقرر خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. اور پھر یہ معلوم کیا گیا کہ خدا کی طرف سے کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرر کر دیا تھا, تو اس نقطہ نظر کے حاملین نے کہا کہ یقیناً کر دیا تھا, اور قیامت تک کے لیے امام کا یا مسلمانوں کے حکمران کا تقرر خدائی کی طرف سے ہوگا. تو شیعہ نقطہ نظر یہ دوسرا ہے, اور پہلا نقطہ نظر وہ ہے جو اہل سنت نے اختیار کیا. بنیادی فرق یہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ امامت یا حکمران کے تقرر کے بارے میں کیا اصول ہے, یہ اختلاف ہے جس سے یہ دونوں گروہ وجود میں آئے ہیں, اور اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بنیادی اختلاف یہی ہے. باقی جتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس بنیادی اختلاف سے پھوٹتے ہیں. میں پھر خلاصہ کر دوں کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے, اور خدا ہی مقرر کرتا ہے, اور خدا نے مقرر کر دیا تھا. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حکمران کے تقرر کا حق لوگوں کے پاس ہے, وہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر جس کو چاہیں گے اپنا حکمران مقرر کر لیں گے. یہ اختلاف ہے جو اختلاف ان دونوں گروہوں کے وجود میں آنے کا اصلا باعث ہوا ہے. مسلکی اختلافات کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے اندر کیسے قربت لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی یہ تربیت کی جائے کہ وہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں تعصبات سے بالا تر ہوں, دین کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز درمیان میں رکاوٹ نہ بننے دیں جو خارج سے آتی ہو. اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھیں اور سمجھیں. اس کے بعد تعبیروں میں کچھ تھوڑا اختلاف رہے گا, اس کو علمی اختلاف سمجھا جائے, اس پر تبادلہ خیالات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے, اور لوگ اپنے اندر تحقیق اور تنقید کا دائیہ پیدا کریں, چیزوں کو کرٹیکلی دیکھیں, ان کا تنقیدی جائزہ لے کے ان کی تنقید کریں, جو بات ان کے فہم میں اچھی لگے جس پر وہ مطمئن ہوں اس کو قبول کر لیں. اپنے آپ کو کسی ایک مسلک کے اندر بند کر کے نہ بیٹھ جائیں. اپنا ابدی اور ازلی تعلق تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ رکھیں. باقی سب اہل علم کو اپنے اہل علم سمجھیں, وہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, وہ ابو حنیفہ ہوں, شافعی ہوں, مالک و احمد بن حنبل ہوں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. ان کے بعد کے اہل علم ہوں, دور حاضر کے اہل علم ہوں, سب کو اپنا اثاثہ سمجھیں, سب کی قدر کریں, سب کی عزت کریں. دلیل کی بنیاد پر جس کی رائے زیادہ مضبوط نظر آئے اس کو قبول کر لیں. یہ رویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو 10-20 سال کے اندر آپ مسئلے کی اختلافات کا کہیں نام و نشان بھی نہیں دیکھیں گے. ہاں, نقطہ ہے نظر کا اختلاف ہوگا, اور وہ بالکل علمی طریقے سے زیر بحث رہے گا. میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان یہ بیان کر دیا ہے کہ اسلام میں جو دعوت یا تبلیغ کا حکم ہے یہ مطلق نہیں ہے, بلکہ یہ مختلف گروہوں کے لحاظ سے دیا گیا ہے. چنانچہ پیغمبروں کے لیے دعوت کا ایک طریقہ ہے, علماء کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے. اسی طرح مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو اس پر دعوت کی ذمہ داری کی نوعیت اور ہے, اور عام افراد کے اوپر دعوت کی ذمہ داری اور طریقے سے ہے. تو چونکہ آپ نے غالباً عام آدمی کے لحاظ سے سوال پوچھا ہے, عام آدمی کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کے ماحول کی ہے, یعنی اس کو اپنے ماحول میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے اتنی ہی جتنی اس کو معلوم ہے. اور دین کی وہ باتیں جو عام آدمی کو معلوم ہوتی ہیں وہ کوئی بڑی اختلافی باتیں نہیں ہوتی, یعنی نماز بتانی ہے, روزہ بتانا ہے, اچھا اخلاق بتانا ہے, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو بتانی چاہیے لوگوں کو. یہی عام آدمی کی ذمہ داری ہے, اس پر ایران یا توران کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, اس کے ماحول کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اس ماحول میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو تعلیم دینے کے انداز میں بات پہنچانی چاہیے, اور غیر مسلموں کو دعوت کے اسلوب میں, جیسے کہ قرآن مجید نے اس کی حکمت عملی بتائی ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف اس طرح بلاؤ جس میں حکمت ہو, استدلال ہو, اچھی نصیحت کرو, اگر کوئی بحث بھی کرو تو بہت احسن طریقے سے کرو. تو یہ کام عام آدمی کو اپنے ماحول میں کرنا چاہیے, اور علمی چیزوں کے معاملے میں آستین چڑھا کر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے بجائے اچھے اہل علم کی بات سننے سمجھنے کی طرف توجہ دلا دینی چاہیے. ہر آدمی کے اوپر دو ہی کیفیتیں گزرتی ہیں، یا تو خود اس کے دل اور دماغ میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کھٹک اگر پیدا ہو جائے تو فوری طور پر متوجہ ہو جائیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں بجائے اس کے کہ آدمی اس زوم میں مبتلا ہو جائے کہ مجھ پر ہی الہام ہوتا ہے، قریب میں دیکھنا چاہیے کہ کون ایسے اچھے اہل علم ہیں جن سے میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے اندر کھٹک پیدا کر دے، یعنی کسی کی آپ نے تقریر سنی، کسی کا مضمون پڑھا، کسی کی کتاب نظر سے گزری، کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، اس نے توجہ دلا دی اور کھٹک پیدا کر دی، تو پھر بھی وہی پروسیس ہوگا جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس پہ توجہ دیں، جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو تعصبات سے بالا ہو کر سنیں اور صحیح بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے گی، نیک نیتی کے ساتھ غلطی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بلکہ اس کی امید کرنی چاہیے کہ اس غلطی پر بھی اللہ کا اجر مل جائے گا، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سچائی سے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے اور وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اور اگر غلط نتیجے پر پہنچے اور نیک نیت ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ دل کا فتویٰ ہی ہر معاملے میں لیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خاص طور پر گناہوں کے بارے میں، کہ استفتِ قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھا کرو۔ لیکن یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو چیزیں بالکل بدیہی ہیں، جن کا تعلق انسان کے فطری علم سے ہے۔ جہاں کوئی خالص فنی یا علمی نقطہ نظر زیر بحث آ جائے، مثلا قرآن مجید کی کسی آیت کا مدعا سمجھنے کا معاملہ ہے، کسی حدیث کو سمجھنے کا معاملہ ہے، وہاں آدمی کو محض دل کی آواز نہیں سننی چاہیے، سب سے پہلے علمی طریقے سے کسی صاحب علم سے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ نے میری بات سنی، اور اس کے لیے پھر ایک بار معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنی بات اس طرح نہیں کہہ سکا جس طرح کہ مجھے کہنی چاہیے تھی۔